والصلاة والسلام على سيدنا الكريم وذكرة للسجدين الطاهرين. اسی مسائل کے سلسلے میں اگر کے بعد گجرات کے مسائل پر تو رہی تھی، لیکن آج یہ چلتا ہے کہ گفتگو کے ترتیب کو بدل کر پہلے اس موضوع پر گفتگو کر لی جائے جو بعد میں آنے والا ہے، اور مسائل وہ تقریب ہے دوسرے حصے میں بیان کیے گا. جیسا کہ باقاعدگی سے آنے والوں سے علم میں لے گا کہ ہمارا یہ سلسلہ درس اس معیت سے چلتا ہے کہ مہینے کا پہلا جمعہ عقائد کی اور آخری جمعہ تاریخ کی گفتگو ہوتی ہے. چنانچہ آج تاریخ کی گفتگو کا موقع ہے، اور تاریخ اسلام جس میں اصل گفتگو کو پیغمبر اسلام کے حالات، ائمہ طاہرین کے حالات اور ائمہ طاہرین کے بعد سے لے کر ابتدائی مرجع سے لے کر اس وقت موجودہ مراجع تک کے زمانے کے تمام شیعوں کے حالات اور شیعہ کے حالات بیان کرنا ہے. لیکن تقریب کے طور پر ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا اس وقت سے کہ جب نور رسالت کا وجود ہوا تھا اور تاریخ اسلام کی درحقیقت وہیں سے شروع ہوتی تھی. یہ گفتگو جو آج تک ہو رہی ہے جس میں انبیاء معتبر کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں، یہ تمہید ہے آنے والی گفتگو کے لیے جس میں در حقیقت اصل مقصد یہ کہ پیغمبر اسلام، ان کے اصحاب، آئندہ ان کے اصحاب اور اس کے بعد تمام مراجع کے حالات اور اس کے ساتھ ساتھ شیعہ کے حالات بیان کیے جائیں. نور رسالت، حضرت آدم، حضرت ابلیس اور اس کے بعد حضرت نوح کے ابتدائی حالات، جہاں تک تاریخ اسلام میں ہماری گفتگو ہو چکی تھی، اور جب تاریخ اسلام پر ہماری آخری تقریر 25 دسمبر یا 27 سفر کو ہوئی تھی، تو اس وقت جناب نوح کے حالات کا آغاز ہو گیا تھا. جناب نوح کا نقب نامہ بیان کیا جا چکا تھا اس سے پہلے والی تقریر میں کہ جناب نوح حضرت ادریس کے پرپوتے ہیں، اور حضرت ادریس کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد جب شیطان نے ان کی قوم کو گمراہ کیا یہ کہہ کر کہ اب وہ آسمان پر چلے گئے ہیں، تمہارے دل میں ان کی یاد ہے تو تم ان کی تصویر اپنے سامنے رکھو، ان کا بت یا ان کی شکل بنا کے اپنے سامنے رکھو تاکہ ہر وقت ان کی یاد تمہارے دل میں تازہ رہے. تو آہستہ آہستہ شیطانی بہکاوے میں آ کر حضرت ادریس کی قوم گمراہ ہونے لگی، یہاں تک کہ جب حضرت نوح کی ولادت ہوئی تو اس وقت تک یہ پوری کی پوری قوم گمراہی کا شکار ہو چکی تھی. 70,000 مرد و زن پر مشتمل جناب نوح کی یہ قوم تھی جو کوفے کے مغرب میں نہر فرات کے کنارے چند شہروں میں آباد تھی. حضرت نوح، جن کا اصلی نام تو عبد الملک، عبد العلیٰ یا عبد الشکور میں سے کوئی ہے، بلکہ امیر المومنین کی روایت کے مطابق اصلی نام یہ بھی نہیں ہے، یہ تینوں ان کی کنیت اور القاب ہیں، اصل نام ان کا فتن ہے. کثرت سے نوحہ کرنے کی بنا پر ان کا لقب نہیں پڑا، لیکن اس کی دو اور وجوہات ہیں جو اس سے پہلے بھی بیان کی جاتی تھی. حضرت نوح کا اصل پیشہ نجاری تھا، یعنی پیشے کے اعتبار سے بڑھئی تھے، لکڑی کا کام کیا کرتے تھے، اور اپنے قوم کی گمراہی اور حد سے زیادہ احکامات خدا کی نافرمانی اور بت پرستی کا جذبہ دیکھ کر قوم سے بالکل کنارہ کش ہو گئے، اور شہر کے باہر جو ویرانہ کچھ پہاڑ تھے ان پہاڑوں کے دامن میں چھوٹا سا مکان بنا کر حضرت نوح وہیں پہ مقیم ہو گئے. اپنے کام کے تحت شہر آتے، کام پورا ہو جاتا، واپس اپنے مکان پہ چلے جاتے، اور شہر سے بالکل لا تعلق تھے. اکثر بیٹھ کر غور و فکر کیا کرتے تھے اپنی قوم کی حالت پر، اس لیے کہ حضرت نوح یہ واحد شخصیت تھی حضرت ادریس کی اولاد میں جو موحد تھے، توحید پرست تھے، دین حق پر تھے اور اس میں خدا کے مطیع تھے. حضرت نوح ابتدائی عمر بھی تھے صحیح عقیدے پر تھے، البتہ ان کے علاوہ حضرت ادریس کی تمام نسل بگڑ چکی تھی، اور جیسا کہ میں نے آخری تقریر میں بتایا بھی تھا کہ یہود و بدھ اور صبح اور سواق پانچ بڑے بڑے بدھ حضرت ادریس کے پانچ صحابیوں کے نام پہ بنا کر قوم نے اس کی پرستش اور پوجا شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ کر کے ان بتوں کے چھوٹے بت بنائے جانے لگے اور ایک بہت بڑا بت خانہ تشکیل پا گیا. حضرت نوح اپنے مقام پر بیٹھے رہتے ہیں، غور و فکر کیا کرتے ہیں، قوم کی حالت پر غم اور افسوس کا اظہار کیا کرتے ہیں اور رویا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی عبادتوں میں لگے. یہاں تک کہ ایک دن جبرائیل امین حضرت نوح کے پاس آئے اور آنے کے بعد نوح سے کہا کہ تم اپنے قوم کی یہ حالت دیکھ رہے ہو، آخر تم خود کھڑے ہو کر انہیں نصیحت کیوں نہیں کرتے، انہیں سمجھانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے، انہیں سیدھا راستہ کیوں نہیں دکھاتے، انہیں جنت کے قریب اور جہنم سے دور کیوں نہیں کرتے ہو، اور اے خدائے وحدہ لا شریک کا پیغام ان کے کانوں تک کیوں نہیں پہنچاتے ہو. حضرت نوح نے جبرائیل کا پیغام سنا، یعنی پہلی وحی حضرت نوح پہ نازل ہوئی. حضرت نوح نے جبرائیل کا پیغام سن کر اپنی کمزوری کا اظہار کیا. جبرائیل نے کہا کہ خدا کی طاقت تمہارے ساتھ ہے، تم جاؤ اور جا کر اپنے قوم کو پیغام حق پہنچاؤ. حضرت نوح وحی الہی کے آنے کے بعد اب انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی مناسب موقع ہو تو ایسے وقت میں بات کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ آدمیوں کے کانوں تک بیک وقت یہ پیغام پہنچ جائے. چنانچہ وہ موقع جلدی آ گیا. عید کا دن، جس دن تمام قوم کے مرد و زن ایک عبادت خانے میں یعنی بت خانے میں جمع ہو کر خوشیاں منایا کرتے تھے، اس دن حضرت نوح بھی شہر میں داخل ہوئے اور پہلی مرتبہ اس بت خانے میں حاضر ہوئے حضرت نوح، جہاں ان کی پوری قوم موجود تھی. خوشی کی حالت ہے، رقص و سرور جاری ہے، ڈھول تماشے بجائے جا رہے ہیں، اور ایسے وقت میں ایک مرتبہ نوح کی کڑکتی ہوئی آواز بلند ہوئی. حضرت نوح نے پہلا خطبہ، پہلا پیغام دیا اور بتایا انہیں ان بتوں کی کچھ نہ ہونے کے بارے میں اور خدا کے سب کچھ ہونے کے بارے میں، جنت و جہنم کی کیفیت ان کے سامنے پیش کی، اعمال کی اہمیت ان کے سامنے پیش کی، بتوں کی خدائی کو ماننے کا عبرتناک انجام اور خدا کو ماننے سے جنت ملنے کی تصویر کشی. حضرت نوح کا یہ پہلا خطبہ، جسے امیر المومنین نے بھی بیان کیا ہے، کتابوں میں موجود ہے، واقعات کے دوران اسے بیان کرنے سے گفتگو لمبی ہو جائے گی. بہرحال حضرت نوح کا پہلا خطبہ عید کے دن قوم کے کانوں تک پہنچا اور آواز میں پتہ نہیں کیا اثر، ادھر نوح کی آواز بلند اور ادھر تمام بڑے بڑے بت اپنے اپنے مقام سے نیچے کی جانب منہ کے بل گر پڑ گئے. بت خانے کے اندر ایک سناٹا چھا گیا، لوگ حیران و پریشان یہ منظر دیکھ رہے ہیں. اس نوجوان کی آواز میں ایسا کیا اثر کہ ادھر اس کی آواز بلند ہوتی ہے، ادھر تمام کے تمام بت سرنگوں ہو جاتے ہیں. حضرت نوح کا پیغام ختم ہوا، لوگوں کو یقین نہیں، ایک نئی بات، ایک نیا پیغام ان کے کانوں تک پہنچا. لوگ سمجھے کہ شاید ہمارے کان بج رہے ہیں، ہمیں غلط فہمی ہوئی. چنانچہ جو بڑے بڑے پجاری تھے اس بتخانے، وہ حیران حیران نوح کے قریب آئے اور کہا کہ کیا تم نے یہی بات کہی ہے جو ہم نے سنی، ذرا پھر سے تو دہرانا. چنانچہ حضرت نوح کو دوبارہ پیغام حق پہنچانا پڑا. اب حضرت نوح کا جو دوسرا خطبہ تھا، اس میں زیادہ تر جہنم کے حالات تھے. حضرت نوح روتے جا رہے ہیں، خوف خدا، عذاب قبر، عذاب قیامت کا تذکرہ کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی قوم کو نصیحت کرتے جا رہے ہیں. حضرت نوح کا پیغام ختم ہوا، سارے کے سارے لوگ حیران و پریشان، اور حضرت نوح اپنا مقصد پورا کر کے اس بت خانے سے نکل گئے. لوگ اتنے حیران اور ششدر ہیں، بالکل نئی چیز ان کے کان تک پہنچی کہ لوگوں کی سمجھ ہی میں نہ آ سکا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. البتہ روح کے جانے کے بعد ایک بے چینی، ایک اضطراب، ایک پریشانی، ایک ہنگامہ برپا ہوا ان تمام لوگوں میں. یہ کون شخص تھا جو اس طرح ہمارے تمام بتوں کو برا کہہ کر چلا گیا؟ یہ کون شخص تھا جس نے علل اعلان ہمارے خداؤں کی اس طرح سے توہین کی؟ البتہ اس مجمع حضرت ادریس کی ایک پوتی، حضرت ادریس کے بیٹے حضرت عمران، ان کی بیٹی امورا اس مجمع کے اندر موجود تھی. حضرت نوح حضرت ادریس کے پرپوتے ہیں اور یہ امورا حضرت ادریس کی پوتی ہیں. رشتے کے اندر حضرت نوح کی پھوپھی ہوتی تھی، لیکن عمر تقریباً دونوں کی برابر ہے. ان کے دل پر حضرت نوح کی گفتگو کا بہت اثر ہوا اور اسی وقت انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا اور علل اعلان اپنے گھر والوں سے اور خاندان والوں سے اور والدین سے کہا کہ نوح نے جو کچھ بتایا یہ بات بالکل صحیح لگتی، یہی حق محسوس ہوتا اور میں نوح پر ایمان لاتی ہوں. والدین نے سنا، ایک مرتبہ کہا کہ تم کس شخص کی باتوں میں آ گئی؟ وہ شخص کوئی دھوکے باز بندہ ایسی بات کہہ رہا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کہی، جو پہلی مرتبہ ہم نے سنی، تم نے اس کی بات پر کیسے یقین کر لیا؟ تو امورا نے اپنے والدین کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا آپ نے اس کا یہ موجودہ نہیں دیکھا کہ جیسے ہی اس نے گفتگو شروع، وہ ہمارے تمام کے تمام بت ایک مرتبہ زمین کے اوپر گر پڑے. اس نوجوان کی آواز اتنی طاقت اور کڑک کہاں سے آئی؟
کہ ادھر اس کی آواز بلند ہوتی اور ادھر تمام بتوں کو زمین پہ گرنا پڑتا ہے. لا محالہ اس کے پیچھے خدائی طاقت موجود, وہ خدا جس کا یہ تذکرہ کر رہا ہے. والدین نے اپنی بیٹی کی آواز سن, اپنی بیٹی کی آواز سنی, اور جیسا کہ ہر دور میں ہوتا آیا ہے, ایک مرتبہ غصے کی حالت بیٹی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد گھر کے کمرے میں یہ کہہ کر بند کر دیا کہ جب تک کہ تم اپنے عقیدے سے اس عقیدے سے واپس نہیں آؤ گی پرانے عقیدے کی جانب, اسی کمرے کے اندر تمہیں بند رہنا پڑے گا, نہ ہم تمہیں کھانے کو کچھ دیں گے نہ پینے کو کچھ دیں گے. چنانچہ یہ وہ پہلی مومنہ نوح کے زمانے میں جنہوں نے ایمان بھی قبول کیا اور مصائب بھی برداشت کی. ایک سال کا عرصہ گزر گیا. نوح کی ماننے والی یہ مومنہ امورا اسی قید خانے میں قید, نہ کھانے کو مل رہا نہ پینے کو مل رہا نہ رہائی مل رہی, لیکن گھر والے بھی حیران کہ یہ زندہ کیسے, ایک سال گزر گیا, اب سے تو کافی عرصے پہلے سے مر جانا چاہیے. لیکن نہ صرف یہ کہ زندہ بلکہ کمرے کے اندر سے جب کبھی امورا کی آواز آتی تو وہی توانائی وہی جوش ہے اس آواز کے اندر. گھر والے بھی حیران اور عاجز, محلے والے بھی حیران و پریشان, اور جب کبھی دروازے پر پہنچ کر کہتے ہیں کہ کیا تمہارا دماغ ٹھکانے آ گیا, کیا تمہیں ہوش آ گیا, کیا تم ہماری بات ماننے کو تیار, اور اندر سے انکار آتا ہے کہ جب تک جان میں جان ہے میں نوح کے پیغام پر سچے دل سے ایمان لا چکی ہوں, اس سے واپس نہیں پھروں. یہاں تک کہ ایک سال کا عرصہ گزر گیا, امورا قید خانے کے اندر قید, اور والدین آخر تک شکست مان گئے, شکست تسلیم کر لی اور کمرے کا دروازہ کھول بہرحال دے دی, اور حیران بھی تھے کہ یہ اب تک کیسے زندہ, لیکن یقین تھا کہ اگر زندہ بھی ہوگی تو انتہائی بدترین حالت ہوگی. ایک اندھیرے کمرے کے اندر بغیر کھائے پیے ایک سال تک رکھنے کے بعد جب امورا کو باہر نکالا گیا, یہ دیکھ کے سب حیران ہو کہ اسی انداز سے باہر آ رہی جس انداز سے قید کے وقت جو حالت, بلکہ زیادہ تندرست ہو کے آئیں, اور اب چہرے سے ایک عجیب قسم کا نور, ایک عجیب قسم کی روشنی پھوٹ پھوٹ کے نکل رہی. لوگ حیران ہوئے, والدین نے گھبرا کے پوچھا کہ تمہاری یہ کیا حالت, تو جواب دیا کہ میں جس نور پہ ایمان لائیں تمہیں یقین آئے یا نہ آئے, لیکن روزانہ صبح شام کو وہی نور میرے کمرے میں آ کر مجھے کھانے اور پانی کا میرا بندوبست کرتے جاتے, اور ایک دن بھی ایسا نہ گزرا جب مجھے بغیر کھانے اور پانی کے فاقے کی حالت میں گزارنا پڑا. امورا کا یہ ایمان, یہ معجزہ دیکھنے کے بعد قوم نوح کے کچھ لوگوں پر اور اثر ہوا, اور وہ بھی حضرت نوح کے اوپر ایمان لے آئے. ادھر دوسری جانب حضرت نوح کو حکم ہوا کہ امورا جیسی کامل ایمان مومنہ اور کوئی نہیں مل سکتی, اس لیے اب تم اس سے نکال کر, اور حضرت نوح نے جناب امورا سے نکال کر لیا, اور یہی وہ مومنہ خالصہ ہیں جن کے بدن سے حضرت سام پیدا ہوئے, جو حضرت نوح کے بعد ان کے وصی اور جانشین قرار پائے, اور جنہیں کی اولاد میں پھر یہ تمام انبیاء بعد میں جتنے انبیاء آئے وہ سب انہیں کی اولاد میں آئے. بعض روایات سے یہ پتہ چلتا کہ جناب امورا اور جناب نوح کا ساتھ آخری عمر تک رہا, آخر وقت تک رہا, اور بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب امورا کا انتقال ہو گیا کچھ عرصے کے بعد, اور جناب نوح نے اور شادی کر دی. جناب نوح کی دو شادیاں تو یقینی, ایک بیوی جن کا نام رابعہ تھا, یہ وہ کافرہ بیوی جن کا تذکرہ قرآن کریم نے کئی مقامات پر کیا, جن میں سے ایک سورہ تحریم بھی, یہاں پر ان کا تذکرہ پیغمبر کی بعض ازواج کو تنبیہ کرتے ہوئے قرآن نے نوح کی بیوی کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ نوح کی بیوی بھی ہمارے ایک عبد صالح کے تحت میں تھی, اس نے خیانت کی تو ہم نے اسے دردناک عذاب دیا. تو ایک بیوی تو حضرت نوح کی رابعہ تھی جو کافرہ تھی, آخر وقت تک اپنے شوہر پر ایمان نہیں لائی تھی بلکہ اپنے شوہر کا مذاق اڑایا کرتی تھی, اور جس قسم کی بات حضرت نوح کو اپنے ساتھیوں سے کہتے ہوئے سنتی, کوئی رات کی بات بھی سنتی تو فوراً جا کر کافروں تک اس پیغام کو پہنچا دیا کرتی. دوسری بیوی حضرت نوح کی امورا تھی. روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کشتی نوح کے اندر حضرت نوح کی دو بیویوں میں سے ایک بیوی تو پانی میں ڈوب کے ہلاک ہو گئی, تفصیل ان شاء اللہ بعد میں آئے گی اسی تقریر, اور ایک بیوی کشتی کے اندر موجود. بعض روایات میں ان کا نام امورا ہے, چنانچہ یہی خیال ہے علماء کا کہ یہی امورا تھی جو کشتی میں بھی تھی اور پھر آخر وقت تک حضرت نوح کے ساتھ تھی. لیکن چونکہ بعض روایات میں کشتی والی بیوی کا نام ہیکل لکھا ہوا, اس لیے علماء کرام نے کہا کہ شاید جناب امورا کا انتقال ہو گیا ہو اور حضرت نوح نے تیسری شادی جناب ہیکل سے کی ہو, لیکن اس کی تفصیل روایات میں نہیں ملتی. تو خیر جناب امورا کے ایمان لانے کے بعد اور ایک سال کے مسائل برداشت کرنے کے بعد حضرت نوح حکم الہی ہوا کہ تم امورا سے نکاح کرو, اور حضرت نوح نے جناب حمورا سے نکاح کر لیا اور جناب سام کی ولادت ہوئی. اور ادھر کی طرف سے نو کا پیغام, نو کا مشن, نو کی رسالت کا پیغام وہ پھیلتا جا رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے. حضرت نو مسلسل اپنے مقصد کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں. قوم کی جانب سے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, قوم روز بروز سختیاں بڑھاتی جا رہی اس لیے کہ انہوں نے دیکھا دکا دکا لوگ مسلمان ہونے لگے, ایک ایک کر کے تعداد بڑھتی چلی جا رہی, اتنا کہ حضرت نو کی قوم نے بھی حضرت نو پر مسائل کا پہاڑ نازل کر دی. تفصیل اس کی گزشتہ تقریر میں آ گئی تھی کہ کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پہنے لگایا گیا حضرت نوح کے پیچھے, جو حضرت نوح کو بے انتہا ستانے اور تنگ کرنے کی کوشش کرتے, اور پھر آخر میں نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ تمام قوم پتھر لے لے حضرت نوح پر اس طریقے سے سنگباری کیا کرتے, اس طریقے سے حضرت نوح پر پتھر مارا کرتے کہ پتھروں کے پہاڑ کے نیچے دب جاتے تھے حضرت نوح. حضرت نوح نظر آنا بند ہو جاتے, چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہوتا, اور اتنے زخمی خون نکلنے کی وجہ سے ہو جاتے کہ اس قابل بھی نہ رہتے تھے کہ ان پتھروں کو ہٹا کے باہر نکل سکیں. اور پھر شام کے وقت حضرت جبرائیل آتے اور اپنے پروں سے ان پتھروں کو جدا کرتے, حضرت نوح نیچے زمین پر زخموں سے چور چور بہتے ہوئے خون اور ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ لیٹے ہوتے, اور حضرت جبرائیل اپنے پروں کو پھیرتے تھے. حضرت نوح دوبارہ سے احتیاط ہو, دوبارہ سری و طالب ہو, اور ایک مرتبہ پھر اگلے دن صبح سویرے نکل کھڑے ہوئے. تمام دن انہوں نے تبلیغ کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ دوپہر کے بعد پھر قوم نے پتھر مارنا شروع کی, شام کو پھر وہ کیفیت جو پتھروں کے پہاڑ کے نیچے دبے ہوئے, رات کو پھر جبرائیل امین آئے, پھر ایک مرتبہ حضرت نوح کو نکال کر صحیح اور سالم کیا, پھر صبح کے دن حضرت نوح دوبارہ تبلیغ پر نکل کھڑے ہوئے. روزانہ پتھروں کے پہاڑ کے نیچے دبتے ہیں, روزانہ زخمی ہوتے ہیں, روزانہ حضرت جبرائیل صحت یاب کرتے ہیں, اور روزانہ حضرت نوح دوبارہ اپنی تبلیغ میں نکل جاتے ہیں. حضرت نوح کا یہ موجودہ دیکھ دیکھ کر پھر عادت کے مطابق دو گروہ ہو گئے. ایک وہ جو نوح پر ایمان لے آیا, جو شخص جتنا زخمی ہونے کے باوجود, موت کے قریب پہنچنے کے باوجود اگلے دن پھر صحیح اور سالم ہو کر آ جائے, یقینی طور پر اس کے ساتھ خدائی طاقت, سنا کہ بہت سے لوگ ایمان لانے لگے, اور بہت سے لوگ جن کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا کہ کل جو شخص اتنا بے قسم مجبور تھا, کل جو شخص اتنا زخمی ہو چکا تھا, آج وہ اتنا صحیح اور سالم کیسے ہو سکا, جن کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا, انہوں نے ایک ہی بات کا شروع کر کہ نوح ایک بہت بڑا جادوگر, جسے جادو آتا ہے سحر و ساحری میں تاک, اور یہ اپنے جادو سے ہم لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور ہمارے بچوں کو سیدھے راستے سے ہٹا رہا ہے. کیونکہ پھر یہ تاریخ کا تاریخ کی ایک تلخ حقیقت کہ نوح پر ایمان لانے والوں میں اکثریت نوجوانوں کی تھی, اور مخالفت کرنے والوں میں اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جو اپنے آباء و اجداد کے عقیدے میں پکے اور پختہ ہو چکے, اپنے بیٹوں سے یہی اپنے بیٹوں کو گمراہ ہوتے دیکھ کر, ان کی اصطلاح سیدھے راستے سے ہٹتے دیکھ کر, بتوں کو چھوڑتے دیکھ کر یہی کہا کرتے تھے کہ ایک جادوگر آ گیا جو ہم میں انتشار اور عقل فچار برپا کر کے ہمارے بچوں کو گمراہ کر رہا ہے. کہ یہ حضرت نوح کے مسائل, روزانہ پتھروں کی بارش میں خون سے نہا جانا اور پھر اگلے دن تبلیغ سے نکل جانا, یہ سلسلہ چلتا رہا, اور حضرت نوح اپنے مقام پر پوری ثابت قدمی کے ساتھ ساتھ لگے ہوئے. یہاں تک طویل عرصہ گزر گیا اور حضرت نوح یہ دیکھ کر کہ کوئی اثر نہیں ہو رہا قوم کے اوپر, قلیل گروہ ایمان لایا اور کسی نے میری بات کو تسلیم نہیں دیا, حضرت نوح گھبرا گئے اور ایک مرتبہ بارگاہ الہی کے اندر دعا کی کہ خداوندہ یہ قوم میری بات سننے کو تیار نہیں ہے, یہ قوم میرے پیغام پر توجہ دینے کو تیار نہیں ہے, اب ایسا لگتا ہے کہ ان میں سے اب کوئی ایمان لانے والا نہیں, جنہیں ایمان لانا ہے وہ لا چکے ہیں, اس لیے تو اپنے دستور کے مطابق ان پر اپنا عذاب نازل کر. حضرت نوح یہ درخواست کی. اب یہاں دو روایتیں ہیں, ایک روایت یہ ہے کہ فرشتے حضرت نوح کے پاس آئے خدا کی جانے سے اور کہا کہ اے نوح ابھی اس قوم میں کچھ اور لوگ ایمان لانے والے ہیں, ابھی اس قوم کے اندر کچھ اور لوگوں کے دل پگھلیں اور وہ حقیقت ایمان کو قبول کر لیں, اس لیے تم اپنی تبلیغ میں لگ جاؤ. صرف اتنا پیغام آیا اور حضرت نوح دوبارہ مصروف ہو گئے تبلیغ. 300 سال تک پھر حضرت نوح کی زبان پر کوئی حرف شکایت نہیں آیا اور حضرت نوح مسلسل 300 سال تک پیغام پہنچاتے رہے. بہت قلیل لوگ پھر اسلام لائے اس 300 سال کے نتیجے میں. دوبارہ حضرت نوح 300 سال کے بعد شکایت کی خدا سے کہ خدا بندہ اب ایسا لگ رہا کوئی ان میں ایمان لانے والا نہیں, یہ لوگ میری بات سننے کو تیار نہیں, میرا مذاق اڑاتے ہیں, انی دعوت قومی لیلم و نہارا، کہ خداوندہ میں اپنے قوم کو دن و رات پیغام دے رہا ہوں لیکن کوئی میرے پیغام کا جواب نہیں دے رہا الا فرارا، مگر یہ کہ سب مجھے دیکھ کے فرار اختیار کر رہے ہیں. یہ نوح کی دعا. چنانچہ پھر ایک مرتبہ خدا کی جانب سے فرشتے آئے. نوح صبر کر، ابھی کچھ اور لوگ ایمان لانے والے ہیں. چنانچہ پھر 300 سال تک نوح کی زبان پر کوئی حرف شکایت نہیں آیا اور حضرت نوح مسلسل تبلیغ کرتے رہے. 600 سال گزر گئے. یہ 600 سال شکایت پہلی شکایت کے بعد گزرے. اس سے پہلے تو جو حضرت نوح نے تبلیغ کی وہ تبلیغ. پھر تیسری مرتبہ حضرت نوح نے شکایت کی، خداوندہ اب وہ مقام آ گیا کہ مجھے ایسا لگ رہا کہ کوئی بھی مجھ پر ایمان لانے والا نہیں، کوئی بھی تیرے پیغام کو سننے والا نہیں، اب ان کے اوپر عذاب نازل کر. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، خداوندہ اب میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب اس پر ہی لوگ غلبہ پا چکے ہیں، اب تو میری مدد کر اور ان پر عذاب نازل کر. یہ تیسری مرتبہ جو حضرت انہوں نے فریاد کی تو اب خدا کی جانب سے اجابت ہوئی اور حکم ہوا کہ عنقریب عذاب آنے والا ہے. یہ ایک روایت. اور دوسری روایت جو اس سے ملتی جلتی ہے وہ روایت اس لیے بھی اہم کہ اس میں خدا کا ایک اور طریقہ بتایا گیا. یہ انبیاء ماسبق کے جب حالات آپ پڑھیں اور سنیں تو غور کرتے جائیے کہ کس طریقے سے انسانی فطرت ہمیشہ ایک جیسی رہی. وہی انبیاء کا اپنی بات پر ثابت قدمی سے جمنا، لوگوں کی مخالفت کرنا، نوجوانوں کا ساتھ دینا، پختہ عمر کے لوگوں کا انکار کرنا، پھر ماننے والوں میں سے کچھ کا گمراہ ہو جانا، وہ ساری کی ساری باتیں جو ایک نبی کے زمانے میں آئے قیامت تک ہمیشہ وہی آتی رہیں. چنانچہ اس مقام پر اتنے سالوں کی جدوجہد کے بعد انہوں نے جو کچھ لوگوں کو مومن کیا تھا. تو اب ایک دوسری روایت. ایک روایت تو یہ تھی کہ حضرت نوح جب تھک گئے، پریشان ہو گئے، گھبرا گئے اور یقین ہو گیا کہ اب کامیابی مشکل، تو انہوں نے خدا سے عذاب کی دعا کی. 300 سال تک خدا نے ان کے عذاب کی دعا کو مؤخر کیا اور کہا کہ مزید کوشش کیے گا. ایک دوسری روایت بھی، اور یہ دونوں روایتیں صحیح، کہ جب حضرت نوح پہلی مرتبہ یہ دعا کی تو خدا بندہ عذاب نازل کر اس قوم کے اوپر، اب یہ تیری بات ماننے کو تیار نہیں، تو حکم ہوا تھا کہ اے نوح تمہیں کھجور کی گٹھلی کو زمین میں دفن کرو، زمین میں بو، اس کے بعد اسے پانی دو، کھجور کا درخت نکلے، جب اس میں پھل آ جائے اور وہ پھل پختہ ہو جائے اس کے بعد تم میری جانب رجوع کرنا اور پھر اس کے بعد میں فیصلہ کروں. حضرت نوح نے اس پیغام کے اوپر عمل کیا اور ساتھ ساتھ اپنے سارے ماننے والوں، نوح کے ماننے والے بھی بڑے گھبرائے ہوئے، بڑے پریشان، اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد اپنے ماحول اور معاشرے سے کٹ چکے ہیں، لوگوں نے انہیں نکال پھینکا، ان کے اوپر سختیاں اور پریشانیاں کی جا رہی، ان کے اوپر عذاب نازل کیا جا رہا، تو وہ بھی گھبرا گئے کہ ہم کب تک حق کے راستے پر چلنے کی وجہ سے ان مصیبتوں کو برداشت کریں، کہ کوئی ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں، کوئی ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں، کوئی دکھ سکھ میں ہمارا ساتھ دینے کو تیار نہیں، پوری قوم ہم کو اپنے سے جدا کر چکی، ہم اکیلے کب تک زندگی گزاریں. وہ بھی بڑے پریشان اور گھبرا ہوئے. چنانچہ حضرت نوح نے جو یہ خدا سے عذاب کی دعا کی، یہ خود سے نہیں بلکہ وہ جو قوم آتی تھی ان کے پاس، ان کے ماننے والے آتے تھے ان کے پاس اور آ کر کہتے تھے کہ یا نبی اللہ اب آپ دعا کریں کہ خدا ان سب دشمنوں کو ختم کرے تاکہ ہم لوگ راحت و آرام سے زندگی گزار سکیں. ان کے پریشر کی وجہ سے، ان ماننے والوں کی دباؤ کی وجہ سے حضرت نوح مغلوب ہو جاتے اور خدا سے دعا کیا کرتے. چنانچہ جب خدا سے دعا کی اور خدا کا حکم آیا کہ کھجور کی گٹھلی کو زمین میں بو، جب وہ پودا نکل آئے، درخت جوان ہو جائے، پھل آ جائے، پھل پختہ ہو جائے، تب پھر میری جانب رجوع کرنا اور اس کے بعد میں جو فیصلہ کروں گا، اس کے بعد جو میں چاہوں گا وہ کروں گا. حضرت نوح نے یہ پیغام اپنے ماننے والوں تک پہنچا دیا، اس لیے کہ ماننے والے بھی روزانہ آ کر دریافت کرتے تھے کہ یا نبی اللہ خدا کی جانب سے کوئی جواب آیا، ہماری دعا کا کوئی اثر ہوا، ہماری دعا کا خدا نے کوئی جواب دیا. حضرت نوح نے کہا کہ یہ جواب دیا ہے. اب یہ جواب جب ماننے والوں تک پہنچا تو وہ یہ سمجھے، اور انسان جب پریشانی میں شکار ہوتا ہے، الغریق جب قطب الحشیش کے ڈوبتا ہوا آدمی سنگے کو بھی بہت بڑا سہارا سمجھتا ہے، تو یہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید 100 سال کے بعد خدا ان پر عذاب نازل کرے، یہ خدا نے 100 سال کی ان کو مہلت دی ہے، اس کے بعد ان پر عذاب نازل کیا جائے. چنانچہ نوح کے تمام ماننے والے انتظار میں بیٹھ گئے کہ بس 100 سال اور انتظار کر لوں، مصیبتیں ختم ہونے والی ہیں، پھر عذاب آئے گا، سوائے ہمارے باقی سب ختم ہو کر رہ جائیں گے. اب نوح کے قوم میں یہ عذاب کی بات اتنی زیادہ عام کیوں تھی؟ اس لیے کہ یہ تو پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد خدا کی رحمت نازل ہوئی، جب کسی قوم پر مجموعی عذاب نہیں آتا، لیکن اس سے پہلے ہر نبی کے ماننے والوں کو معلوم تھا کہ ہم سے پہلے جس قوم نے نبی کو نہیں مانا عذاب آیا اور وہ قوم ختم ہو گئی، اور عذاب کے بعد وہ نبی کے ماننے والے ہمیشہ راحت میں ہو گئے. نوح کی قوم کو بھی معلوم تھا کہ اس سے پہلے بھی عذاب آ چکا ہے، آج بھی اگر عذاب آ جائے تو ہم راحت و آرام سے بیٹھیں، تو وہ عذاب کا انتظار کیا کرتے تھے. انتظار ہمیشہ رہتا ہے لیکن فرق ہوتا ہے انتظار کی نوعیت میں، وہ عذاب کے انتظار میں تھے اور اس یقین کے ساتھ کہ 100 سال گزر جائیں پھر عذاب آ جائے گا، ہمارے لیے راحت و آرام. چنانچہ 100 سال کا عرصہ گزرا. یہ 100 سال کا عرصہ کیسے؟ کھجور کے درخت کو بونے کے بعد سے جوان ہو کر پھل دینے سے لے کر پھل پختہ ہونے تک 100 سال چاہیے ہوتے ہیں. 100 سال کا عرصہ گزرا. نوح کے بوئے ہوئے کھجور کے درخت نے پودا پیدا کیا، پودے سے درخت بنا، درخت کے اندر پھل آیا اور پھل پختہ ہو گئے. نوح کی تمام قوم اسی طریقے پر عمل کرنے لگے. سب نے اس حکم خداوندی کے عمل کرنے میں اتنی بے چینی اور جوش ظاہر کیا کہ سب نے کھجور کے درخت لگا دی. اور 100 سال کے بعد جب کھجور کا درخت تیار ہو کر پھل دینے لگا اور پھل پختہ ہو گیا، تب حکم آیا نوح کو خدا کی جانب سے کہ اے نوح اس درخت کو کاٹو، کاٹنے کے بعد اس کے پھل جو ہے اسے استعمال کر کے ان کی گٹھلیوں کو زمین میں بو دو. حضرت نوح نے ایک مرتبہ انتہائی حیرت کے ساتھ بلکہ کچھ تکلیف کے ساتھ خدا سے دریافت کیا، خداوندہ اس پھل کو میں اپنے اس درخت کو میں اپنے ہاتھوں سے کاٹوں جسے 100 سال پہلے میں نے بویا، جسے میں نے پانی دیا، جس کی میں نے حفاظت کی، جسے میں نے پروان چڑھایا، 100 سال جس کے پیچھے میں نے لگائے اس کو میں اپنے ہاتھوں سے کاٹوں؟ اب یہ فطرت انسانی کہ جس کے پیچھے انسان نے اتنی محنت کی اور جس مقصد کے پیچھے، جس چیز کے پیچھے اپنے ہاتھ سے کبھی انسان اس کو پنا نہیں کر سکتا. حضرت نوح کو بھی تکلیف محسوس ہونے لگی. یہ فطرت چنانچہ کہا خداوندہ میرا دل نہیں مانتا کہ 100 سال جس درخت کے پیچھے میں نے لگائے اب اس درخت کو کاٹ کر جلا کر راک کر دوں، ختم کر دوں. کہا کہ اے نوح ایک درخت جس کے پیچھے تم نے 100 سال لگائے تھے اس کی تمہیں اتنی محبت اور اس کا تمہیں اتنا خیال کہ اپنے ہاتھ سے کاٹتے ہوئے تمہیں تکلیف ہو رہی، تو اے نوح یہ ساری کی ساری مخلوق گمراہ ہو جائے، بہک جائے، ادھر راستے سے ہٹ جائے، مگر ہے تو میری پیدا کی ہوئی، ہے تو میری مخلوق. خود یہ سوچو کہ میں کس طریقے سے ان کو فوراً عذاب نازل کر کے ختم کر دوں. تمہیں بے جان درخت کے کاٹنے کا افسوس ہو رہا اس لیے کہ تمہارا پروان چڑھایا ہوا تو یہ ساری کی ساری مخلوق تو میری پیدا کی ہوئی، میں کس طریقے سے یہ فوراً ختم کر دوں؟ یہ حضرت نوح کو ایک تنبیہ تھی. انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا، ترک اولا ہوتا. ترک اولا کسے کہتے ہیں؟ یہ عقائد میں اپنے مقام پر بات آ جائے گی. سنا کہ حضرت نوح کو احساس ہوا کہ ہاں میں نے اپنے ماننے والوں کے کہنے اتنے جلدی جو عذاب کی دعا مانگی یہ فی الحال میرے لیے مناسب نہ. چنانچہ انہوں نے دوبارہ اس درخت کو کاٹا، کاٹنے کے بعد اس کی گٹھلیوں کو بویا اور بونے کے بعد ایک مرتبہ پھر حکم خدا کے منتظر. خدا نے کہا کہ جب اس درخت میں بھی پھل آ جائے، جب یہ درخت پک جائے، جب یہ اپنا پھل دینے لگے تب تم پھر میری جانب رجوع کرنا اور جو میں چاہوں گا وہ بہتر ہوگا. لیکن ادھر قوم کے اندر یعنی نوح کے ماننے والوں، ایمان لانے والوں میں ایک عجیب اثر اور ان میں بہت بڑا طبقہ نوح کے خلاف ہو گیا، مرتد ہو گیا، کہنے لگے کہ نوح نے تو وعدہ کیا تھا کہ 100 سال کے بعد عذاب آ جائے گا، ہمیں انتظار کرایا، ہم نے انتظار کیا، اب پتہ چلا کہ کوئی عذاب وغیرہ نہیں آ رہا. یہ تو نوح کہہ رہے کہ 100 سال اور انتظار کرو. ایسا لگ رہا ہے کہ نوح اپنی بات میں غلط، اپنی بات میں جھوٹے، بلکہ کچھ نے کہا کہ شاید نوح کے پاس کوئی شیطان آتا ہے جس کی وجہ سے نوح خود بھی تکلیف میں مبتلا ہے اور ہمیں بھی اپنے سیدھے راستے سے ہٹا کر ایک مصیبت اور جنجال میں پھنسا دیا. چنانچہ یہ دیکھ کر کہ 100 سال کے بعد جس چیز کا وہ انتظار کر رہے تھے وہ چیز نہیں آئی، نوح کی قوم کا ایک بڑا حصہ مرتد ہو گیا. اس مقام پر امت مسلمہ کے اندر جو ایک چیز واقع ہونے والی جس کا تذکرہ میں بار بار کیا کرتا ہوں، پھر مناسبت سے یاد دلا دوں اگر جو ایک الگ چیز کہ امت مسلمہ کو چھوڑے بلکہ آپ امت مومنہ کی بات کریں جو کسی کا انتظار کر رہی ہے، یہ امت بھی کسی کی منتظر، یہ امت بھی کسی کا انتظار کر رہی ہے ایمان لانے والے. اور یہ روایتوں میں موجود کہ جب وہ آنے والا آئے گا اور آنے کے بعد اس مخصوص شہر کے اندر داخل ہوگا جو مسلمانوں میں عزت و تقریم کے اعتبار سے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے مکے کے بعد، اور وہاں جانے کے بعد وہ ان دو گناہگاروں کو ان کے قبر سے نکالے گا کہ جن کے گناہگار ہونے کو تقریباً ہر مومن سمجھتا. لیکن اب یہ تو حدیث کا فطرہ ہے، آپ کیسے ہر ایک اس سے واقف ہے، میں صرف یاد دلا رہا ہوں کہ جب ان گناہگاروں کو قبر سے نکالا جائے گا تو ان کی حالت ایک جو تو گناہگار اور خدا کے نافرمان نہیں لگتے ہیں، ورنہ یہ کیا ورنہ یہ کیسے ممکن اتنے طویل عرصے تک زندگی گزارنے کے بعد قبر کے اندر یہ اسی طریقے سے سالم نکلے. اور اس کے بعد جب ان گناہ گاروں کو ایک سوکھے ہوئے کھجور کے درخت کی شاخ سے لٹکایا جائے گا عذاب دینے کے، تو وہ سوکھا ہوا کھجور کا درخت سرسبز و شاداب ہو جائے گا، پتے دینے لگے گا، اس کے اندر پھل آ جائیں گے. یہ دیکھ کر جو رہے سہے مومن ہوں گے ان کی بھی ایک بڑی تعداد گمراہ ہو جائے گی کہ ہم تو آج تک ان لوگوں کو برا سمجھتے آئے، یہ تو اتنے بڑے صاحب معجزات ہیں کہ ان کا مردہ جسے اگر درخت مس ہوتا تو اس میں زندگی کو دوڑا دیتا ہے. یہ خدا کے گناہگار نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ تو خدا کے انتہائی ہوتی اور فرما بردار بندے نظر آتے ہیں جن کا خدا کو اتنا خیال کہ انہیں مرنے کے بعد معجزے عطا کر رہا. چنانچہ ماننے والوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ انکار کر بیٹھے گا اس انتظار کرنے والے کا، اور وہ ان دو کو تو بعد میں عذاب دے گا، پہلے ان کے اوپر تلوار کرانا پڑے گی جو تلواریں نکال کر اس امام کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمیں آج تک بہکانے والوں نے بہکایا تھا، ہمیں آج تک غلط دین پہنچایا گیا. تو یہی ہر قوم کے اندر یہ بات واقع ہوئی کہ جس چیز کا وہ انتظار کرتے ہیں جب اس کا وقت آتا ہے تو مرتد ہو جاتے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. تو صرف یہ دعا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ چیز ظاہر ہو جائے، بلکہ یہ بھی دعا ہونا چاہیے کہ ہم اس وقت سلامتی ایمان کے ساتھ ہوں، اس کے بعد ہمارا ایمان بھی صحیح و سالم، اس کے بعد ہمارے عقیدے میں بھی کوئی کمی نہ آنے پائے. تو نوح کی قوم میں بھی یہی ہو کہ 100 سال تک انتظار کیا، جب دیکھا کہ ابھی ہماری راحت و آرام کا دن نہیں آیا ہے تو سمجھے کہ نوح نے جھوٹ بولا تھا، معاذ اللہ نوح نے غلطی کی، نوح نے دھوکہ دیا تھا. پوری قوم نوح کے خلاف، ماننے والوں میں سے ایک بڑا طبقہ نوح کے خلاف ہو گیا اور مرتد ہو گیا، سیدھے راستے سے ہٹ گئے، دور ہو گئے. لیکن حضرت نوح جو خالص صدر خدا کے لیے کام کرتے ہیں ان پر ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حضرت نوح دوبارہ اپنے کام میں مصروف، یہاں تک دوبارہ درخت نکلا، پھل آئے، پھل پختہ ہوئے، اور پھر خدا کی جانب رجوع کیا، ساری درخت کو نکالو، اس کی جو گٹھلی نکلی اسے دو، اور اس کے بعد جب اس کے اندر پھل آ جائے تب اس سے انتظار کرنا. چنانچہ روایت یہ ہے کہ 9 مرتبہ حضرت نوح کو یہ کام کرنا پڑا. 900 سال کے بعد پہلی شکایت کے 900 سال کے بعد حضرت نوح کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوئی، اور خدا نے کہا کہ نوح اب عذاب کا وقت آ گیا ہے. اس لیے کہ ہر مرتبہ درخت کے کٹنے کے بعد حضرت نوح کے قوم کا ایک طبقہ جو تھا، حضرت نوح کے ایمان لانے والوں کا ایک طبقہ گمراہ ہو جایا کرتا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ عذاب آئے گا، یہ عذاب نہیں آیا. رفتہ رفتہ کر جتنے مومن 100 سال میں نوح بناتے ہیں اس سے زیادہ مومن اس 100 سال کے بعد درخت کے واقعے کو دیکھ کر مرتد ہو جایا کرتے ہیں. جب پورے 900 سال گزر گئے، 9 مرتبہ کھجور کے درخت کٹ گئے، تب حکم خدا آیا کہ نوح ہاں اب بات ختم ہو گئی، جن کو ایمان لانا تھا وہ سب ایمان لا چکے، اب کوئی نیا ایمان نہیں لائے گا، اور جن کو مرتد ہونا تھا، دین کو چھوڑنا تھا، وہ سب دین چھوڑ چکے، اب مزید کوئی مرتد ہونے والا نہیں. یہ صرف کھڑے اور کھوٹے کی پہچان کے لیے 900 سال کا عرصہ دیا گیا تاکہ جو مومن ابھی باقی ہیں وہ مومن بن جائے، اور جو مومنوں میں ڈھلمل عقیدہ رکھنے والے ہیں وہ سب کے سب نکل جائے، اور خالص مومن آخر میں نوح کے پاس بچے. چنانچہ حکم ہوا کہ اے نوح اب عذاب کا وقت آنے والا ہے، تم تیاری کرو اور کشتی کی تعمیر شروع کرو، ایک کشتی بناؤ میرے حکم سے، جبرائیل تمہیں اس کا طریقہ بتائیں گے. چنانچہ حضرت نوح نے کشتی کی تعمیر شروع کر دی. اب یہاں پر ضمنی طور پر ایک بات آ گئی، اس کو بیان کرتا چلے کہ اس عرصے میں حضرت نوح نے ایک کام اور کیا، تبلیغ جاری ہے، درختوں کو لگایا جا رہا، قوم کو مومن کر رہے اور مومن مرتد ہو رہے. اس عرصے میں حضرت نوح نے ایک کام اور کیا تھا، اور وہ کام یہ کیا تھا کہ کوفے سے کچھ فاصلے پر ایک مقام پر جا کر حکم خدا کے تحت ایک قبر کو دی تھی، اور اس قبر کے اندر ایک تختی لے کر رکھی تھی کہ یہ وہ قبر ہے جسے نوح نبی نے وحی الٰہی سے تیار کیا ہے، اور آخری رسول کے وسیع علی ابن ابی طالب کے لیے، اور یہ تختی لے کر اس قبر کے اندر رکھ آئے. اور یہی وہ قبر جب امیر المومنین کا آخری وقت آیا تو امیر المومنین نے جب وصیت کی تھی کہ مجھے فلاں مقام پر لے جا کے دفن کرنا، تو یہ بھی کہا تھا کہ وہاں پر وہ قبر تمہیں تیار ملے گی، قبر کھودنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، وہ قبر تمہیں تیار ملے گی جسے 300 سال پہلے حضرت نوح میرے لیے تیار کر کے گئے. اور جب امام حسن نے اس مقام پر باپ کو پہنچا کر قبر کو کھودا تو یہ قبر تیار ملی، اور حضرت نوح کی تختی امام حسن کے ہاتھ میں آئی. تو یہ ایک کام اس عرصے میں حضرت نوح نے اور کیا تھا کہ امیر المومنین کے لیے قبر کو تیار کیا، اور اس کے ساتھ 900 سال پورے ہو گئے. حضرت نوح کی عمر 2500 سال صحیح روایات میں بتائی جاتی ہے، اور بھی کچھ جو اعداد و شمار ہیں، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ 250 سال. اور اس 250 سال کی تفصیل یہ کہ 850 سال کو حضرت نوح کی ابتدائی عمر تھی، جس کے اندر حضرت نوح پیغام رسالت نہیں پہنچا، یعنی جس طرح پیغمبر کو 40 سال بعد وحی نازل ہوئی، حضرت نے ان کو 850 سال کے بعد پہلی وحی نازل ہوئی، اور اس کے بعد 950 سال تک مزید حضرت نوح اعلان رسالت اور تبلیغ رسالت کرتے رہے. 850 سال ابتدائی عمر نبوت سے پہلے، اور اس کے بعد 950 سال، یہ 950 سال کا فگر تو قرآن کا دیا ہوا ہے، حضرت نوح کا جو فقرہ ہے کہ میں نے 1000 سال میں 50 سال کم یعنی 950 سال تک تبدیل کی، اور 950 سال اور 850 سال 1800 سال ہوئے، 200 سال کشتی کے بننے کی مدت اور کشتی بننے کے بعد سے عذاب آنے کی مدت، یہ 200 سال ہے، اور طوفان نوح کے بعد 500 سال حضرت نوح کی باقی عمر ہے، یہ کل 2500 سال حضرت نوح کی عمر بتائی جاتی ہے. لیکن یہ اس زمانے کے آدمیوں کی سب کی یہ عمر نہیں ہوتی، بلکہ اس زمانے کی اوسط عمر 300 سے 400 سال تک ہوا کرتی. چنانچہ روایتوں میں یہ کہ حضرت نوح کے زمانے میں جو لوگ جوان یا بوڑھے تھے جن کے سامنے نوح کا پیغام آیا، انہوں نے دیکھا کہ نوح اب تک اتنے ہی جوان، کہ اتنے سال گزر گئے کہ ہم بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. مثلاً نوح نے جب پہلی مرتبہ پیغام دیا تو جو 100 سال کا تھا اس نے دیکھا میں 300 سال کا ہو گیا ہوں، لیکن نوح اب تک اتنے ہی جوان، تو انہیں یہ خطرہ ہونے لگا کہ ہم لوگ مر جائیں گے، ہم نے تو قبول نہیں کیا دین نوح کا، مگر ہماری اولاد اس دین کو قبول کر لے گی، کیونکہ اسے پتا نہیں ہوگا کہ یہ آنے والا جادوگر. چنانچہ ایک دستور بن گیا تھا اس زمانے کا کہ لوگ اپنے بیٹوں کو جب وہ ہوش سنبھالتے تو انگلی سے پکڑ کر نوح کے پاس لاتے اور دور سے پہچانواتے تھے کہ اس کو پہچان لو، یہ ایک جادوگر ہے جس سے ہمیشہ تمہیں بچنا. چنانچہ ایک نسل بلکہ 2 نسلیں ختم ہوئی، لیکن اس انداز سے کہ ہر ایک نے اپنی اولاد کو جیسے ہی اس نے ہوش سنبھالا نوح کا تعارف کرایا کہ اس جادوگر کو پہچان لو، اور اس طرح حضرت نوح جادوگر کے نام سے اپنے قوم کے اندر مشہور. جب حضرت نوح کشتی بنانے لگے، جبرائیل امین کے حکم تھے، یہ کشتی جس کے بارے میں روایت ہے کہ 1200 ہاتھ لمبی تھی، 800 ہاتھ چوڑی تھی اور 80 ہاتھ بلند تھی، جس کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ کم سے کم 80 سال اس کی تعمیر میں لگے. جب حضرت نوح جبرائیل کی وحی سے، جبرائیل کے بتائے ہوئے طریقے سے کشتی بنا رہے، تب نوح پر دوسرا الزام لگا کہ یہ نوح پاگل ہو گئے، مجنون ہو گئے، اتنی عمر کے ہو جانے ان کی عقل زائل ہو گئی، اور لوگ آ کر نوح سے کہا کرتے کہ اے نوح اب تک تو ہمیں تمہارے پاگل پنے میں شک تھا، اب یقین ہو گیا، اس سے بڑھ کر پاگل پنے کی کیا بات ہوگی کہ اپنے ہاتھ سے تم درخت لگاتے ہو، 100 سال محنت کرتے ہو پھر اسے کاٹ کر پھینک دیتے ہو، پھر درخت لگایا 100 سال محنت کی پھر اسے کاٹ کر پھینک دیا، پھر لگایا پھر کاٹ کر پھینک دیا، اتنا لمبا 100 سال کا کام اور ایک لمحے میں کاٹ کر پھینک دیتے ہو، یہ تمہارا پاگل پنا نہیں تو اور کیا، اور پھر خشکی میں بیٹھ کر تم کشتی بنا رہے ہو، خشکی پہ کشتی بنا رہے ہو، اب ہمیں یقین ہو گیا کہ عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہاری عقل جاتی رہی. چنانچہ حضرت نوح نے جب یہ دیکھا کہ سب کے سب لوگ مجھے پاگل سمجھ رہے ہیں اور کشتی کا کام اتنا بڑا کام کہ میں اکیلا تنہا اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کر سکتا ہوں، خدا سے کہا کہ خدا بندہ یہ میرے لیے ممکن نہیں، انبیاء معجزوں کے ذریعے سے کام نہیں کرتے ہیں، ظاہری وسائل کے ذریعے سے کام کیا کرتے ہیں، کہا خداوندہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہو رہا، میں اس کشتی کو کس طرح مکمل کروں، تو کہا کہ تم ایک اعلان کر دو کہ جو آدمی اس کشتی کی تعمیر کے لیے لکڑی لے کے آئے گا، لکڑی کو لگائے گا اور اس میں حصہ لے گا، جب اس کا جو برادہ گرتا ہے لکڑی کا اور جو چھوٹے چھوٹے لکڑی کے ٹکڑے ہیں وہ سب سونا اور چاندی میں تبدیل ہو جایا کریں گے، یہ اس کی اجرت اور معاوضہ ہوگا. یہ جب لوگوں نے سنا تو اب بڑی تعداد میں لوگ لکڑیاں لے لے کے آنے لگے، نوح کا ساتھ دینے لگے، اس کشتی کی تعمیر شروع ہو گئی. لیکن اسی انداز کہ نوح کے لیے کشتی بھی بنا رہے ہیں سونے اور چاندی کے لالچ، اور ساتھ ساتھ نوح کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں اور انہیں پاگل بھی قرار دے رہے ہیں، لیکن حضرت نوح وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ نوح کی یہ کشتی تعمیر ہو گئی اور اب اس وقت کا انتظار ہونے لگا کہ جب عذاب الہی نازل. حضرت نوح اس منزل تک پہنچ گئے، تقریباً 2000 سال گزر چکے ہیں حضرت نوح کی عمر کو، اور تقریباً 1150 سال ہو چکے ہیں حضرت نوح کو تبلیغ کرتے کرتے، حضرت نوح کو پیغام حق پہنچاتے پہنچاتے. ہم میں سے بہت سے لوگ دل شکن ہو جاتے ہیں، ہمت ٹوٹنے لگتی، حوصلہ پست ہونے لگتا ہے جب اپنے دوستوں کو اور ساتھیوں کو، گھر والوں کو اور خاندان والوں کو، بزرگوں کو اور چھوٹوں کو کبھی دین کے مسائل بتانے کی کوشش کرتے ہیں، دین کی حقیقت سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ہمت ٹوٹنے لگتی ہے کہ ہم اتنی بات کرتے ہیں کوئی ہماری بات سنتا ہی نہیں، بلکہ الٹا مذاق اڑایا جاتا. حضرت نوح اسی لیے میں نے یہ بات یاد دلا دی کہ یہ نہ سمجھے کہ اس زمانے میں لوگوں کی عمر اتنی ہوتی، عمر 300 سے 350 سال ہوتی، پھر اتنے طویل عرصے حضرت نوح لگے رہے، ان کو لوگ جادوگر بھی کہہ چکے، پاگل بھی کہہ چکے، پتھروں کی بارش میں ان کو دفن بھی کیا جا چکا، ہر ایک ان کا مذاق بھی اڑا چکا، ماننے والے مان کر دوبارہ پچھلے دوبارہ الٹے قدموں واپس چلے گئے پچھلے راستے پر. اور یہ یاد رکھیے کہ جو ماننے کے بعد انکار کرتا ہے اس کا مذاق زیادہ خطرناک ہوتا ہے, اس کا مذاق زیادہ دل کو چبھنے والا ہوتا ہے, اس کے اعتراضات زیادہ سخت ہوتے ہیں. تو حضرت نوح کو منافقوں کے گروہ کا بھی سامنا کرنا پڑا, مرتدوں کے گروہ کا بھی سامنا کرنا پڑا, لیکن حکم الہی کے تحت حضرت نوح اپنے مقصد میں مصروف ہیں اور بار بار انتظار کر رہے کہ اب وہ وقت آنے والا ہے جس کا خدا نے مجھ سے وعدہ کیا. یہاں تک کہ ایک دن مسجد کوفہ کے شہر میں جو تندور تھا, حضرت نوح کی زوجہ جناب امورہ, جن کے بارے میں نے بتایا کہ یہ پہلی مومنہ یا تو یہی تھی اور یا پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا, اور حضرت نوح کی جو دوسری شادی جناب ہیکل سے ہوئی تھی وہ حضرت نوح کی ایک زوجہ مصروف ہے تندور میں روٹی پکانے میں. ایک مرتبہ دیکھا تندور کی تہہ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. سورہ ہود میں قرآن کریم نے تفصیلی تذکرہ کیا کہ فإذا فار فی تندور, کہ جب تندور میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تو حضرت نوح کی بیوی, ان کو معلوم تھا کہ خدا کیا وعدہ کر چکا ہے, ایک مرتبہ یہ منظر دیکھا فوراً حضرت نوح کے پاس پہنچی. یا نبی اللہ, تندور میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا, ایسا لگ رہا ہے کہ وقت عذاب قریب آ رہا ہے. حضرت نوح نے سنا, وہ بھی ہر لمحے اس کے انتظار میں تھے, فوراً اٹھ کر آئے اور آ کر دیکھا کہ ہاں تندور پانی سے پورا بھر چکا اور اب پانی باہر آنے والا. جلدی سے اینٹ کو اٹھایا, ایک پتھر کو اٹھایا, اسے تندور کے منہ پر رکھا, اس پر اپنی مہر لگائی اور اس کو بند کر دیا. اور بند کرنے کے بعد, تاکہ یہ پانی ابھی باہر نہ آنے پا, بند کرنے کے بعد حضرت نوح باہر آئے اپنے تینوں بیٹے سام حام اور یاس, یہ تین بیٹے تھے حضرت نوح کے. ان تینوں بیٹوں کو چاروں طرف دوڑا دیا کہ جاؤ اور جا کر جتنے صاحبان ایمان جن کو یہ خبر مل چکی تھی کشتی تیار ہونے کے بعد کہ اب عذاب آنے والا, اور وہ بھی انتظار کر رہے تھے کہ اب عذاب آتا ہے اب عذاب آتا ہے. تو صحیح روایتوں کے پیش نظر کشتی بننے کے 125 سال کے بعد یہ عذاب آیا, یعنی 125 سال سے ہر لمحے ان کا اسی انتظار میں گزرتا تھا کہ اب عذاب آیا اور فوراً ہمیں کشتی کی جانب چلنا, کیونکہ لوگ بتا چکے تھے کہ عذاب طوفان کا ہوگا, پانی فوراً آئے گا, اس لیے ہر لمحے تیار بیٹھو. چنانچہ یہ سارے کے سارے مومنین ان کے کانوں تک اطلاع پہنچا دی گئی. تینوں بیٹے گئے, ان تمام مومنین کو اطلاع دے دی کہ جلدی سے آؤ, اور وہ سب کے سب جو ہر لمحے تیار رہ کے فوراً اپنے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے اور حضرت نوح کی کشتی میں آ کے سوار ہو گئے. یہ تعداد میں کل 80 مومن, یہ سب کے سب آئے اور آنے کے بعد اس کشتی میں سوار ہو. حضرت نوح نے اس کشتی میں ان کے ساتھ ساتھ دنیا میں جتنے درخت موجود تھے ان تمام درختوں کا ایک ایک پودا اور ہر ایک کا ایک ایک بیج وہ بھی اپنی کشتی کے اندر رکھا تھا. اور یہ روایت ہے کہ کشتی کے اندر جانوروں کے لیے 90 حصے کیے گئے, اور اس دنیا میں جتنے جانور سب کو لے جانا تھا حضرت نوح کو اپنے ساتھ. چنانچہ جانوروں کے جتنے جانور تھے ان سب کے جوڑے تھے, مرد اور عورت, نر اور نر و مادہ, ان سب کے ہر جانور کا ایک ایک جوڑا حضرت نوح نے جیسے ہی اطلاع ملی کہ پانی نکلنے لگا تندور سے اینٹ لگائی, مہر لگائی, بیٹوں کو دوڑایا کہ سب مومنوں کو اطلاع کرو, سب کو اطلاع ہوئی تو اس کے بعد حضرت نوح اور ان کے بیٹے نکلے تاکہ تمام جانوروں کو لے کے آئیں, اور تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس کشتی کے اندر سوار کرایا جائے. حضرت نوح اور ان کی اولاد اس کام میں مصروف. اب اس کشتی کے بارے میں روایت, اس کشتی کی جتنی میزیں ان کے اوپر یعنی جتنی کیلیں ان کو جب تختوں میں لگایا جاتا تھا تو ہر ایک کے اوپر آل محمد کا نام لکھا جاتا تھا, پنجتا نے پاک کا نام لکھا جاتا تھا, اور اس کشتی کو چلایا بھی گیا تو اہل بیت رسالت کے نام سے موقع ملا تو اس کی تفریح کے اختتام سے آئے. بہرحال حضرت نوح, یعقوب امام کی روایت کہ حضرت نوح نے 90 اپنی کشتی کے اندر جانوروں کے لیے 90 حصے کیے جس کے اندر تمام جانوروں کو سوار کرائے, اور اس موقع پر شیطان بڑا گھبرایا ہوا پھر رہا کہ میں کس طریقے سے اپنی جان بچاؤں, اس لیے کہ تمام دنیا فنا ہونے والی, تمام دنیا ختم ہونے والی. چنانچہ ایک روایت میں یہ آیا کہ جب سارے جانور کشتی میں سوار ہو گئے اور شیطان پریشان, بغیر نوح کی اجازت کے کشتی میں سوار نہیں ہو سکتا کیونکہ کشتی اس وقت اشارے الہی میں, چنانچہ وہ موقع کا انتظار کر رہا کہ نوح کسی طرح مجھے سوار ہونے کی اجازت دے, لیکن نوح اس کو کیسے اجازت دیتی. اب یہ ایک روایت میں آیا ہے, روایت صحیح ہے یا غلط ہے یہ دوسری بحث ہے, کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ تاریخ کے واقعات ہیں, اس میں میں روایتوں کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. تو جب سارے جانور سوار ہوئے, سارے جانور کشتی میں سوار ہوئے تو کتا جو تھا, کتا اور کتیا یہ جو جوڑا تھا یہ بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا, بہت آہستہ آہستہ. حضرت انہوں نے دیکھا سارے مومن آ گئے, میرے سارے اہل و عیال آ گئے, سارے جانور آ گئے, اور اب عذاب الہی کا وقت ہی آ پہنچا ہے, پانی تندور کے اندر پورا بھرا ہوا ہے اور کسی وقت نکلا جاتا اور ہو سکتا ہے کہ آسمان سے بھی بارش شروع ہو جائے. اور یہ کتا اتنا آہستہ آہستہ چل رہا ہے جناب حضرت نوح نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اے شیطان جلدی سے تباہ ہو جا کشتی کے اندر. بس شیطان جو انتظار کر رہا تھا اس نے یہ جملہ سنا, یہ طریقے سے اس کے لیے بھی اجازت ہو گئی کہ شیطان سوار ہو جا. چنانچہ ان کتوں کے ساتھ شیطان بھی کشتی کے اندر آ گیا اور حضرت نوح ان کو احساس نہ ہو سکا. وہ کتوں کو انہوں نے مخاطب کیا اور وہ کتے آئے دروازہ بند کرنا چاہتے ہیں حضرت نوح, دروازہ پھیر دیا گیا صرف ایک آدمی کے اندر آنے کی جگہ. اور حضرت نوح تیزی سے آئے تندور کے قریب, اپنی مہر کو توڑا, اینٹ کو ہٹایا اور تیزی سے کشتی کی طرف چلے. ادھر وہ پانی جو تندور میں لبالا بھر چکا تھا اور باہر آنے کے لیے زور مار رہا تھا مگر مہر نبوت کی وجہ سے رکا ہوا تھا, جیسے ہی مہر نبوت ٹوٹی وہ ٹھاٹے مارتا ہوا پانی باہر نکلا. اور تندور کے پانی کا پہلا قطرہ جیسے ہی زمین کے اوپر آیا ویسے ہی آسمان کے سارے دروازے کھل گئے اور آسمان سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ زمین کے ایک ایک مقام سے, زمین کے ایک ایک سوراخ سے پانی نکلنے لگا, آسمان سے پانی برس رہا, زمین کے ایک ایک ذرے سے پانی نکل رہا اور چاروں طرف پانی بھی پانی چھا گیا. حضرت نوح اپنی کشتی کے اندر سوار ہو چکے ہیں اور کشتی میں سوار ہونے کے بعد جب پانی کے آنے سے کشتی بلند ہوئی, حضرت نوح کی نگاہ اس وقت اپنے بیٹے پر پڑ, ان کی بیوی وہ تو اس دوسری بیوی کا جو پہلی بیوی ہے رابعہ جس کا نام تھا, جو دوسری بیوی تھی کافرہ تھی, اس کا تو کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں. ہاں اپنے بیٹے پر نوح کی نگاہ پڑی, ایک مرتبہ دیکھا کہ میرا بیٹا ڈوبنے والا, فوراً آواز دی یا بنیا اس کا مہانا آؤ اور آ کر ہمارے ساتھ سوار ہو جا. اس نے کہا کہ نہیں ساوی ال الجبل یا من الماء, میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. حضرت نوح نے اس کا خدا سے دعا بھی کی تھی. یہ وہ مسئلہ ہے جو ذاکرین اپنی مجالس میں بیان کرتے ہیں, اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ خدا بندہ تیرا وعدہ اے نوح تیرے تمام اہل و عیال بچ جائیں گے, پھر یہ میرا بیٹا کیوں ہلاک ہو رہا ہے؟ جواب ملا انہ لیس من اہلک, یہ تیرے اہل و عیال میں نہیں, انہ عمل غیر صالح, اس لیے کہ اس کا عمل صحیح نہیں, اس کا اس سے رشتہ قطع ہو گیا. اور اس کے ساتھ حضرت نوح جیسے ہی یہ پیغام الہی آیا اس کے ساتھ پانی پہاڑ کی بلندی پر پہنچ چکا تھا اور حضرت نوح کا بیٹا غرق ہونے لگا. مگر قدرت یہ بھی نہیں چاہتی سوائے اس کے کہ جب مسئلہ ہے کسی میں, قدرت یہ بھی نہیں چاہتی کہ باپ اپنے جوان بیٹے کو پانی میں ڈوبتا ہوا دیکھے. چنانچہ روایت یہ ہے کہ نوح اور ان کے بیٹے کے درمیان ایک پہاڑ جیسی موج آ گئی اور اس موج نے کشتی کے رخ کو پھیر دیا. چنانچہ نوح کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ میرا بیٹا کس وقت غرق ہوا ہے اور بیٹے کے ڈوبنے کا منظر باپ کی آنکھوں سے پوشیدہ ہو گیا. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ آ جاتی, بعض مفسرین نے یہ لکھا جو ہمارے مفسر میں نہیں عامۃ الناس کے مفسرین نے لکھا کہ نوح کا یہ بیٹا در حقیقت ولد حرام تھا, حرام کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا, اور اس لیے کہ نوح کی بیوی اپنے شوہر کی مطیع نہ تھی اور وہ زنا کراتی, اور وہ اس کے لیے دلیل بھی لاتے ہیں قرآن سے کہ فخانت ہما, ان دونوں عورتوں نوح اور لوط دونوں کی بیویوں نے اپنے شوہر کی خیانت کی. اور علماء کہتے ہیں کہ خیانت شوہر کی خیانت کیا, شوہر کی خیانت یہی ہے انسان اپنے آپ کو یعنی بیوی اپنے آپ کو کسی اور کے لیے پیش کر. لیکن ہمارے اصول مذہب میں یہ بات شامل جو آپ کو ذہن میں بھی رکھنا ہے اور اس کا انتہائی شدت سے خیال رکھنا کہ ہمارے اصول مذہب میں یہ بات شامل کہ کسی بھی نبی کی بیوی کتنی ہی گمراہ ہو, کتنی ہی بگڑ جائے, کتنی ہی بدتر ہو جائے, لیکن کبھی زنا کا عمل نہیں کر سکتی, کسی غیر مرد سے اس کے تعلقات نہیں ہو سکتے, وہ فاحشہ نہیں ہو سکتی. یہ اصول مذہب شیعہ میں یہ بات شامل, جو اس کو نہ مانے نہ صرف یہ کہ وہ شیعہ سے نکل جائے گا بلکہ کوئی تعجب نہیں کہ وہ کافر ہو جائے جو کسی نبی کی بیوی کے اوپر زنا کا الزام لگا. اس بات کو بہت توجہ اور احتیاط سے سننے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ نبی کی بیوی نہ کبھی زنا کر سکتی ہے نہ کبھی کسی غیر مرد سے اس کے کسی قسم کے حرام تعلقات ہو سکتے ہیں. وہ گمراہ ہو سکتی ہے, وہ اپنے شوہر کے مخالف ہو سکتی ہے. نوح اور لوط کی بیویوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, وہ اپنے شوہر کے راز دشمنوں کو بتا سکتی ہے, وہ شوہر کا مذاق اڑا سکتی ہے, وہ لعنتی ہو سکتی ہے, لیکن کبھی وہ زنا یا فعل حرام یا کوئی ایسا فاحشہ کا عمل نہیں کر سکتی ہے. جو اس کا قائل ہے وہ شیعہ کو قتل نہیں, لیکن بعض علماء اسے کافر بھی سمجھتے ہیں, یعنی اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا حرام, اس کی بیوی کا نکاح ٹوٹ گیا جس نے یہ عقیدہ رکھا, اور اس کے بعد اگر وہ بیوی کے قریب جاتا ہے تو اولاد بھی حرام زادہ, اس کی میراث اسے چھین دی جائے گی اور اس کے وارثوں میں تقسیم کر دی جائے گی. یہ سارے تفصیلی مسائل. تو بہرحال حضرت نوح کی بیوی کم از کم عفت کے اعتبار سے وہ بالکل پاک دامن تھی، اور کسی نبی کی بیوی بھی اس کی پاک دامنی میں شک نہیں کیا جا سکتا. بہرحال یہ عذاب خدا آیا، چاروں طرف سمندر پانی ہی پانی پھیل گیا، آسمان پانی برسا رہا، زمین پانی کو اگل رہی، اور اس پانیوں کے بیچ میں صرف تین چیزیں ایسی جو اس پانی سے بچی ہوئی. ایک حضرت نوح کی کشتی، پہلی رجب تھی جب یہ عذاب آیا، اور اس دن روایت کے مطابق پہلی رجب کو کیونکہ اس کشتی میں بیٹھ کر حضرت نوح اور ان کے ساتھی اس عذاب سے بچ گئے، تو انہوں نے شکرانے میں روزہ رکھا تھا پہلی رجب کو، اور اسی لیے اس روزے کی بڑی تاکید ہے فقہ کے اندر. حضرت نوح جب چلے تو روایات کے مطابق انہوں نے حضرت آدم اور حضرت حوا اور تمام انبیاء کی لاشیں بھی میتیں بھی قبر سے نکال لی تھی تاکہ ان میتوں کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے، اور بعد طوفان انہیں اپنے ہاتھ سے دفن کیا. تو ایک تو حضرت نوح کی کشتی جو بالکل صحیح اور تعلیم جا رہی، اور اس وقت حکم الہی آیا کہ جب تم اس کشتی میں کسی مصیبت اور پریشانی کو محسوس کرو تو فوراً آل محمد کے واسطے سے دعا کرو، خدا تمہاری اس پریشانی کو دور کرے گا. یہ حضرت نوح کو حکم ملا، اور اسی لیے روایت یہ کہ حضرت نوح کی کشتی چلتے چلتے جب وہ میدان کربلا پر سے گزری تو اس وقت وہ کشتی طوفان میں پھنس گئی، خبر میں پھنس گئے، اور وہ کشتی کے تمام مسافر بے امتیاز گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے، ہماری زندگی خطرے میں. تو گھبرا کے انہوں نے آل محمد کے واسطے سے خدا سے دعا کی، اس لیے کہ یہ خدا نے ان کو طریقہ بتایا کہ خدا بندہ ہمیں اس پریشانی سے نجات دی. اس وقت جبرائیل امین آئے اور کہا کہ نوح یہ سرزمین ہی ایسی سرزمین کہ ہر نبی اور ہر وسیع کو اس پر سے گزرنا پڑا، اور جو اس پر سے گزرا اسے کوئی نہ کوئی امتحان دینا پڑا، اور وہ کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہوا، اس لیے کہ یہاں پر آخری نبی کا نواسا بھوکا اور پیاسا دبا کیا جائے گا. تو روایت یہ کہ حضرت نوح نے گھبرا کے پوچھا کہ اس پر کون ظلم کرے گا اور کیسے ظلم ہوگا. جبرائیل امین نے کربلا کے کچھ واقعات سنائے، چنانچہ ان واقعات کو سن کر اس پوری کشتی کے اندر جس میں سب مومن تھے ایک تہلکہ مچ گیا، ماتم ہونے لگا، اور یہ مجلس کشتی کے اندر بھی قائم ہوئی. یہ پہلی مسجد تو نہیں تھی، لیکن پہلی مسجد تو وہ تھی کہ جب کربلا کی تقریر کے وقت خدا نے فرشتوں کے سامنے پڑھی، اور پھر آدم کے سامنے جبرائیل نے پڑھی، لیکن اس کشتی کے اندر بھی ایک مسجد قائم ہوئی جب یہ کشتی میدان کربلا پر سے گزری. یہ میں تاریخ بیان کر رہا ہوں. اب ایک تو یہ کشتی جو مکمل طور پر طوفان سے بچی ہوئی، اور دوسری چیز مکے کی سرزمین خانہ کعبہ، جہاں پر خانہ کعبہ واقع ہے طوفان یہاں پر نہ آ سکا، چاروں طرف پانی کھڑا ہو گیا، پانی چٹانوں اور پہاڑیوں کی بلندیوں سے اوپر تک پانی پہنچ چکا، لیکن کعبہ جو تھا وہ زمین سے لے کر آسمان تک ایک کنویں کی مانند پانی سے بچا ہوا تھا، اور چاروں طرف پانی کی دیواریں کھڑی ہیں، بیچ میں کعبہ اسی طرح غائب ہے. اسی لیے کعبے کا ایک نام بیت العتیق بھی ہے، یعنی سب سے پرانا گھر. کہ جب طوفان نو آیا اس وقت اس دنیا پر جتنی چیزیں بنی تھی سب مٹ گئی، سب پناہ ہو گئی، ایک کعبہ تھا اسی حالت میں باقی رہا. اور تیسری چیز جسے اس طوفان نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا وہ اور کتنے آنا ہے. اگر آپ کو یاد ہے تو حضرت آدم کی تقریر میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت آدم کی ایک بیٹی تھی انا، جس کی شادی شیطان سے ہوئی، اور اس کے نتیجے میں اوج پیدا ہوا تھا جس کا قد بہت زیادہ تھا، بہت لمبا قد تھا، 23,000 گز سے اونچا قد اس کا بتایا جاتا ہے، اور اس کے قد کے مبالغے تھے. یہ کتنا بلند ہے، حیات القلوب کی روایت یہ کہ یہ اتنا بلند تھا کہ سمندر میں جا کے کھڑا ہو جاتا، ہاتھ ڈال کر مچھلی کو اٹھاتا تھا، اور اوپر سر کے اوپر سورج کی جانب کر کے اس مچھلی کو بھون لیا کرتا تھا، اور اس کے بعد اسے کھایا کرتا تھا. حضرت موسیٰ تک کے زمانے میں یہ شیطان زیادہ زندہ رہا، اور حضرت موسیٰ سے اس کا مقابلہ ہوا. تو جب طوفان نوح آیا تو اس وقت یہ تھا کہ جو کھڑا ہوا تھا، اس لیے کہ وہ پورا پانی جو پہاڑ کی چوٹیوں کو بھی ڈبو گیا اس کے گھٹنے تک تھا، اور یہ اس کے اوپر آرام اور اطمینان سے اس پانی کے اندر ٹانگے ڈالے ہوئے کھڑا تھا. تو یہ تین چیزیں، ایک کشتی اور اس کے سارے مسافر، دوسرے اور جتنے انوں، اور تیسرے تابے کی سرزمین اور تابے کی عمارت، یہ تین چیزیں طوفان سے بچی رہی. اب روایت یہ کہ یہ طوفان جب آیا تو اس کشتی کے اندر خدا نے تمام جانوروں کے اندر آپس میں ایسی تسکین اور محبت پیدا کر دی کہ شیر اور بکری ایک ہی مقام پر ہیں، بلی اور جوا ایک ہی مقام پر ہیں، لیکن کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے. یہ ایک طریقے سے امام زمانہ کی جو حکومت ہوگی یہ اس کا ایک ہلکا سا خاصہ اور جائزہ تھا کہ جس طرح کشتی نوح کوئی جانور کتنا ہی موزی کیوں نہ، وہاں بچھو اور سانپ سے لے کر شیر اور ہاتھی جیسے جانور بھی موجود، لیکن کوئی جانور کتنا ہی موزی کیوں نہ ہو وہ کسی کو اذیت اور نقصان دینے کو تیار نہیں. وہی حکومت امام زمانہ، اس کا ایک پہلا اولین نقشہ نوح کی کشتی. اب یہ 7 دن تک مسلسل پانی برستا رہا، اور اس کے بعد 40 دن تک یہ پانی جو تھا ہلکا ہلکا برستا رہا، اور پھر پانی برسنا بند ہو گیا. لیکن پانچ مہینے تک یہ پانی تمام دنیا کو گھیرے میں رہا. پانچ مہینے کے بعد پانی کم ہونا شروع ہوا تو حضرت نوح کی کشتی کوہ جودی کے اوپر, جس کے بارے میں تاریخ دان کہتے ہیں جغرافیہ دان کہ یہ راک میں موسل کے قریب ہے یا رود کے اندر ہے یا کوہ قاف کے قریب ہے, مختلف روایتیں. بہرحال پانچ مہینے بعد پانی گھٹنا شروع ہوا, کوہ جودی کی چوٹی پر یہ اس وقت کشتی کھڑی تھی. جب پانی نہیں کے بعد جب کشتی پر سے نگاہ ڈالی گئی تو ہر طرف پانی کم ہی کم نظر آ رہا تھا, لیکن حضرت نوح کو اب تک یہ پتا نہ تھا کہ کیا زمین نمودار ہو گئی ہے, نکل آئی ہے, اس لیے کہ وہ پہاڑی کی چوٹی پر مقیم. نیچے پہاڑ کے نیچے پانی بالکل ختم ہو گیا, زمین نکل آئی ہے یا نہیں نکلی. چنانچہ یہ معلوم کرنے کے لیے انہوں نے اپنی کشتی میں سے پاختہ کو اڑایا اور اس کو بھیجا. وہ پاختہ گئی اور تھوڑی دیر کے بعد جب گھوم کے آئی تو اپنے منہ میں زیتون کی ایک شاخ لے کے آئی. زیتون کی شاخ کا مطلب یہ تھا کہ اب پانی ختم ہو چکا اور پودے زمین کے اوپر نظر آنے لگے, اس لیے کہ اگر پانی چھایا ہوا ہوتا تو یہ زیتون کی شاخ لانے پر قادر نہ ہو, پانی کے نیچے دبا ہوا ہوتا. تو زیتون کی شاخ کے آنے نے یہ اطلاع دی کہ اب اس دنیا کے اندر امن و امان ہو چکا ہے. چنانچہ آج تک پاختہ کے منہ میں زیتون کی شاخ یہ دنیا میں ہر مقام پر امن کی علامت قرار دی گئی. تو حضرت نوح کی کشتی پاختہ زیتون کی شاخ لے کے آئی اطلاع دیتے ہوئے کہ اب امن و امان ہو چکا. اور یہ بھی روایت کہ جب پانچویں مہینے پانی اترنے لگا تو اس وقت جبرائیل آئے تھے اور اس وقت قوس و قزح وہ سات رنگوں کی کمان جو زمین سے آسمان کی جانب کھنچ جاتی, یہ پہلی مرتبہ ظاہر ہوئی. جبرائیل نے اشارہ کر کے کہا تھا کہ اس کو دیکھیے, یہ اس کا مقصد یہ کہ طوفان ختم ہو چکا ہے اور اب امن آ چکا ہے. حضرت نوح اس کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر آئے اور باہر آنے کے بعد ایک شہر کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا مدینۃ الثمانی, 80 آدمیوں کا شہر. اور یہاں آنے کے بعد چند دنوں کے اندر اندر وہ 80 کے 80 مومن جو حضرت نوح کے ساتھ تھے ایک بیماری کا شکار ہو کر ختم ہو گئے. صرف حضرت نوح اور ان کی اولاد بچی اور 700 سال کے بعد حضرت نوح کا بھی انتقال ہو گیا اور جانشینی ان کے بیٹے سام کو ملی. اور اس کے ساتھ ہی حضرت نوح کے یہ اہم اہم حالات مکمل ہو چکے ہیں. میں نے تقریر کے آغاز میں عرض کیا اور میں پھر اس بات کو دوہرا دوں کہ یہ انبیاء کے جو حالات ہیں یہ تمہید ہیں. اصل ہمارے اس پروگرام جو انگریزی مہینے کے آخری جمعے میں جو تاریخ کے اسلام کی گفتگو ہوتی, اصل یہ ہے تاریخ اسلام, یعنی پیغمبر, ان کے اصحاب, ائمہ طاہرین اور ہر امام کے صحابی اور اس زمانے کے شیعہ اور ائمہ طاہرین کے بعد غیبت امام کے بعد پہلے مجتہد عالم سے آج تک کے مجتہد عالم کے حالات اور ان کے زمانے کی شیعت کے حالات, یہ ہے اصل ہمارا موضوع. لیکن کیونکہ پیغمبر کے نور کی تخلیق آدم سے پہلے ہوئی, اس لیے یہ تمہید میں یہ سارے انبیاء کے حالات بیان کرنا ضروری ہے. چنانچہ ہم ہر نبی کے حالات میں اتنی تفصیل میں نہیں جا سکتے کہ ایک ایک چیز بیان کریں, ایک ہلکا سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنا. اور اسی لیے طوفان کے فوراً بعد, کیونکہ کوئی خاص بات 500 سال تک پیش نہیں آئے گی, اس پر ہماری گفتگو ختم ہو گئی کہ 500 سال بعد حضرت نوح کا انتقال ہو گیا. اب حضرت سام کو خلافت اور جانشینی ملی, ان کے حالات ہیں. اور ایک اور اہم روایت موجود ہے یہاں پر کہ یہ دنیا میں اس وقت تک تو ایک ہی نسل, اب اس کے بعد یہ کچھ لوگ کالے کیوں ہوئے, کچھ گورے کیوں ہوئے, کچھ پیلے کیوں ہوئے, یہ مختلف نسلیں کیوں پھیلی, حضرت نوح کی بدعا کا نتیجہ ہے. مگر یہ انشاءاللہ مارچ کے مہینے کے اندر تاریخ اسلام کی گفتگو میں ہم بیان کریں. اور اس کے ساتھ یہ نشست ختم ہو گئی. پھر ہم یاد دلا دیں ایک اور چیز, کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی کو ہر موضوع سے دلچسپی ہو, اس لیے ہماری نشست میں آنے والے پھر یاد رکھ لیں کہ انگریزی مہینے کے پہلے جمعے میں عقائد کی گفتگو ہوگی. اور عقائد کے اندر بھی آج کل تقریب نہیں ہوتی, وہ عقائد کی کتاب ہے, اس میں سے سارے عقیدے پڑھ کر آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ فقہ کے مسائل ہوتے ہیں. آخری جمعے کو انگریزی مہینے کے صرف تاریخ اسلام کی گفتگو ہوتی ہے. البتہ اگر کسی نبی کے حالات ایک گھنٹے سے کم میں ختم ہو جائے تو باقی وقت مسائل فقہ بیان کیے جاتے ہیں. اور باقی جو 3 ہفتے ہوتے ہیں جمعے, باقی 3 جمعے, اس میں فقہ و اخلاقیات کی گفتگو ہوتی ہے. تو آئندہ جمعہ عقائد کی گفتگو ہوگی. عرش اور کرسی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے یہ بیان ہو رہا تھا, لوح و قلم تک بات ہو چکی, یہ کچھ بیان کی جائیں گے عقیدے. اور میراث کے باقی مسائل آئندہ تقریب میں پیش کیے جائیں گے. آج کیونکہ مسائل فقہ نہیں تھے اس لیے غالباً اتنے زیادہ سوال جواب کی گنجائش نہیں ہوگی, لیکن وقت تو ہے بہرحال, جن کو پوچھنا ہے وہ پوچھ لیں. البتہ ذرا مختصر
رشتے
کی پھپھی محرم نہیں ہوتی,
یہ خالد مومن تو حضرت نوح کے زمانے میں بھی انتقال کرتے رہے,
مطلب
طوفان آنے سے پہلے مرتے تو رہے,
مرتے بھی رہے, مرد کچھ مرے بھی تھے, لیکن وہ اس وقت طوفان کے وقت پستی تھے. اب یہ ضروری نہیں کہ ہستی وہی ہو جو پہلے دن ہی مانا ہے, ہو سکتا ہے وہ پہلے دن والے سب مرتے.